تمام رامین بلخص شهدا کی ارواح کی سر ثواب کے لیے ایک سورہ پڑھنے کا فرض ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے اس کا شکر ہے اس نے ہمارا آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے وابستہ کیا ہے اس فکر سے اس شعور سے اور پروردگار کے اندر جہاں کہیں بھی پہنچا ہے قربانی دینے والے لوگ موجود ہیں جان ساری کرنے والے لوگ موجود ہیں ان تمام ارواح کی بلندی کے لیے ان تمام انسانوں کی مقامات کی درجات کی بلندی کے لیے جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کی خاطر جانے دی ہیں اور اس خواہش کے ساتھ کہ خدا کے مطابق ہمیں اور آپ کو بھی اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے درود بھیجے گا محمد علیہ السلام پروردگار علیہ السلام نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس دن کے اندر تم توازن دیکھو گے اس دن کے اندر تمہیں کوئی اختلاف ٹکراؤ نہیں ملے گا فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلاف بہت زیادہ ہوتا اس کے اندر ٹکراؤ ہوتا 23 سال میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جس عظیم الشان ہستی کی زبان سے کتاب جاری ہوئی ہے وہ یتیمی سے لے کر عرب کی سربراہی تک پہنچا ہے اللہ کے رسول نے زندگی کے جو دور گزارے 23 سال کے اندر آپ ذرا تصور فرمائیں جب پہلی بہی نازل ہوئی ہے تو دو چاہنے والے ساتھ ہیں ایک بی بی خدیجہ اور ایک مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ اپنی تاریخ کے اسناد کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم مکہ کے خانہ کعبہ کے اطراف میں ایک آدمی کو دیکھتے تھے جس کے ساتھ دو افراد ہوتے تھے وہ لوگ عبادت کرتے تھے اللہ کے رسول نے یہاں سے تبلیغ کو شروع کیا اگر خدا کے سوا کوئی اور پیچھے ہوتا تو جس ہستی پر اتنی بڑی تبدیل و رونما ہوتی ہو اس کے افکار و خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ کسی ایک پولیٹیشنس کو دیکھیں جس نے کبھی ایسی کوئی کتاب لکھی ہو جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا, منظمی انسان تھا, آئسولیٹڈ تھا, کوئی اس کا جان پہچان والا نہیں تھا, ایک جگہ پہ بیٹھتا تھا, اس نے کتاب لکھی ہو اس کتاب میں, اور اگر وہ کسی ملک کا لیڈر بن جائے بلکہ پورے علاقے کا لیڈر بن جائے, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے, اس کے افکار و خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں. خدا نے فرماتا ہے کہ یہ ہمارے معجزے کی نشانی ہے, ہمارا معجزہ ہے کہ اس کے اندر تمہیں کوئی اختلاف نہیں ملتا, 23 سال ابتدا سے انتہا تک کوئی اختلاف نہیں. اب اس اختلاف کی اور اس اختلاف کے دور ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ جملات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, تعلیمات میں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تعلیمات میں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, یعنی اور یہ تھوڑا سا ظریف نقطہ ہے, دیکھیے اگر خدا تعالیٰ انسان کی خلقت میں بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے علقے سے خلق کیا اور وہاں پر کچھ نہیں فرماتا, اور اس کے بعد جو فرماتا ہے وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اور جب میں اس کے اندر روح سے پھونکوں تو تم لوگ سجدے میں گر جاؤ. انسان نے جسم کی خلقت کو اہمیت نہیں دی, جب روح کا اضافہ کیا ہے تو فرمایا تھا تبارک اللہ احسن الخلق, کتنا اچھا ہے خدا خلق کرنے والا. تو جب خلقت کے مراحل کو بیان کیا تو اس نے روح پہ اصرار کیا. اب یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ جب یہی دین اپنے معاشرے کے اندر پہنچتا ہے تو کس چیز پہ اصرار کرتا ہے. خلقت کے مرحلے میں بدن پہ اصرار نہیں کیا, روح پہ اصرار کیا. جب معاشرے کے اندر پہنچیں تو 3 ویلیوز بنائیں, ان ویلیوز کے احترام کا حکم دیا. اور اگر میں ان 3 ویلیوز کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں تو آپ یہاں پر تھوڑا سا رک کر اپنے آپ سے بھی پوچھے گا آپ کی زندگی میں ویلیوز کیا ہیں, آپ کن ویلیوز کا احترام کرتا ہے. خدا تعالیٰ خلقت کے معاملے میں کہتا ہے جسم کی حیثیت نہیں, کائنات کے معاملے میں کہتا ہے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. جب جسم اور دنیا کو نکال دیا, اب جو سسٹم آف ویلیوز بنا ہے اگر وہ سسٹم آف ویلیوز اس کے خلاف ہو تو یہ ہو جائے گا ایک نظام کے اندر اختلاف. کہ جب خلقت کی بات کر رہے تھے تو کہا تھا جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور جب ویلیوز کے اندر آئے تو جسم کو ویلیو دے دی, تو یہ ٹکرا ہو جائے سر. یا اسی طریقے سے کہا کہ بھائی جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور جب معاشی نظام میں پہنچے تو کہے سب حیثیت پیسے کی ہے, تو یہ ٹکرا ہو جائے. اللہ نے ایسا نہیں کیا. جب خلقت کے مرحلے میں تھے تو کہا جسم کی حیثیت نہیں ہے, روح کی حیثیت ہے, اور جب روح کی حیثیت ہے تو معاشرے کے اندر بھی 3 ویلیوز کے اوپر اللہ نے اصرار کیا. اور فیضان محترم, جو میں ہمیشہ ایک اصول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اگر خدا کی احکام کے اوپر کمپرومائز کریں گے اس کے احکام, تو جس چیز کی خاطر کمپرومائز کریں گے اس سے بے عزتی آئے گی, اس سے بے عزتی آئے گی. اس کی مثال میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, پہلے ویلیوز عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. دین اسلام نے 3 ویلیوز کے اوپر اصرار کیا ہے معاشرے کے اندر, جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتی ہے. فرماتا ہے سب سے بڑی ویلیو اللہ کی تقویٰ کی ویلیو, تقویٰ کو سب سے زیادہ اہمیت دی, اور تمام تر احترام, تمام تر لوگوں کی طرف سے ملنے والی عزت تقویٰ کے اوپر قرار دی. اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ, تم میں سب سے زیادہ با شرافت, سب سے زیادہ با کرامت انسان ہوئے جو سب سے زیادہ متقی ہو. تقویٰ کو اہمیت حاصل ہو. البتہ کوئی نہ سوچے تقویٰ یعنی صرف عبادت, نہیں, تقویٰ صرف عبادت نہیں. تقویٰ در حقیقت بندگی کی معراج کو ہونا چاہیے. انسان اپنی بندگی میں معراج پہ پہنچے اس کو تقویٰ کہنا چاہیے. مثلا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر خدا کی مبنی بات نکل رہی ہے, میں اس کو واپس لے کے آؤں گا ابھی, اور یہ ہے کہ ایک بندگی ہوتی ہے جو واجبات کے اندر ہوتی ہے, ایک بندگی مستحبات کے اندر ہوتی ہے. ہر بندگی پر ایک مرحلہ نصیب ہوتا ہے. اور جو اعلیٰ ترین مراحل ہیں وہ مستحبات کی بندگی کا نصیب ہو. ایک حدیث ہے جس کو ہم حدیث معراج کہتے ہیں. حدیث معراج کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے, نیٹ کے اوپر بھی اردو ترجمہ ہوئی بھی موجود ہے اور میرے اپنے خیال میں چھپی بھی تھی ایک زمانے میں. حدیث معراج میں گویا یہ جملہ موجود ہے کہ جو, اور مجموعی طور پر احادیث قدسی کی جو کتابیں ہوتی ہیں, حدیث قدسی کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ جو مستحبات میں میری پیروی کرے گا میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا, یعنی میری طاقت اس کی طاقت میں سبب بنے گی, اضافہ. وہ ارادہ کرے گا میں اس کے ارادے کو پورا کروا دوں گا. یہ ہوگا. یہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو صرف واجبات میں بندگی نہیں کرتا, مستحبات میں بندگی کرتا ہے. ارادہ کرے گا, ارادے کو خدا پورا کروائے گا. اب تصور فرمائیں, ہم بہت سارے ایسے معجزات جن کو اہل بیت سے سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بڑا معجزہ ہے, ان کے شاگردوں میں بھی بڑے معجزے بہت بڑے ہیں. ہم لوگ جن کو اہل بیت کے معجزے تعبیر کرتے ہیں وہ ان کے شاگردوں نے بھی کیے ہیں. یہ کہ مثال کے طور پر مولا ایک نظر ڈالیں اور بارش رک جائے, یہ ان کے شاگردوں نے بھی کیے ہیں. وہ ایک نظر ڈالیں اور بارش برس پڑے, یہ ان کے شاگردوں نے بھی کیے ہیں. شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں نے بھی کیے ہیں. یقین فرمائیے ہم لوگوں کی معرفت امامت اور ولایت کے معاملے میں بہت کم ہے. ابھی ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ پہچانتے ہیں, ابھی ایسا نہیں ہے. ابھی تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو شاگرد ہیں ولایت اور امامت کے ان کی طاقتیں کتنی ہیں, ان کی طاقتیں کتنی ہیں. پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خود امامت اور ولایت کی طاقت اور اللہ کی دیوی طرف سے قدرت کتنی ہیں. ہمارے پاس واقعات موجود ہیں, اتنے واقعات موجود ہیں جو میں اپنی خدمت میں عرض کرتا چاہوں. ایک واقعہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجو محمد و آل محمد. بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے کا تشریف لے گئے. بات سے بات نکلے چلی جا رہی ہے, میں واپس آؤں گا. ابھی خود میں آپ جب سہن مبارک کے برابر والے ہال میں جائیں تو وہاں پر قبریں بنی ہوئی, قبریں بنی ہوئی. ان قبروں میں شہید مطہری کی قبر بھی ہے, علامہ طباطبائی کی قبر بھی ہے, آیت اللہ العظمیٰ مرحوم عراقی کی قبر بھی ہے, آیت اللہ العظمیٰ حائری کی قبر بھی ہے. انہی قبروں میں سے ایک قبر آیت اللہ محمد تقی خوانساری کی قبر ہے. آیت اللہ محمد تقی خوانساری, دو خوانساری وہاں پہ دفن ہیں. ایک وہ خوانساری دفن ہے کہ جو 1985 میں انتقال ہوئے تھے. محمد تقی خوانساری اس سے پہلے تھے, بہت پرانی قبروں میں سے ہے مقام. اور محمد تقی خوانساری تقریباً جنگ دوم, جنگ عظیم دوم کے زمانے کے ہیں, سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں قم میں ہوتے تھے. اور اس زمانے میں معمولاً انگریز بھی قم میں کافی زیادہ تھے. کہیں پر بارشیں ہونا بند ہو گئیں قم میں, لوگوں نے کہا نماز استسقاء پڑھیں. نماز استسقاء کے لیے کوشش یہ کرتے ہیں, ہمیشہ سنت ہے کہ جو متقی ترین پاکیزہ ترین شخص ہو وہ نماز استسقاء پڑھا. تو آغا کے پاس آئے اور کہا آغا صاحب نماز استسقاء پڑھا. تو جب جا رہے تھے تو قم میں جو انگریز گورنر ٹائپ کا تھا, البتہ ایران میں اچھی بات یہ ہے کہ کبھی بھی باہر کی کوئی حکومت نہیں بنی ایران میں. ہم بر صغیر کے اوپر 1860 کے بعد, جیسے کہ میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, 1860 کے بعد ہمارے اوپر انگریزوں کی حکومت بنی تھی. اس وجہ سے انڈیا کو برٹش انڈیا کہتے تھے. ہم ایران پر, ترکی پر, افغانستان پر اور ایتھوپیا پر, چار ملکوں پر کبھی باہر کی حکومت نہیں بنی. ایران, ترکی, افغانستان اور ایتھوپیا, یہ چار وہ ملک ہیں جو تھرڈ ورلڈ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں, لیکن کبھی ان کے اوپر باہر کی حکومت نہیں بن پائی. اور اس سب کے اپنے اپنے اسباب ہیں, ایران کا اپنا ایک سبب ہے. تو قوم کے اوپر باہر کی حکومت نہیں تھی, تہران میں باہر کی حکومت نہیں تھی, لیکن انگریز تھے, طاقتور تھے. تو اس میں ایک انگریز نے دیکھا کہ مولانا لوگوں کو لے کر صحرا میں جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کیا کہاں جا رہے ہیں, لوگ پانی ویسے ہی نہیں ہے اور فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو پانی اور مصیبت پڑ جائے گی. بتایا کہ آوا صحرا میں لے کے جا رہے ہیں, نماز پڑھائیں گے. تو کہنے لگا پانی ویسے ہی کم ہے, ڈیزرٹ میں لے کے جائیں گے, ان کو پیاس اور لگے گی, پانی جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ بھی ختم کروا دیں گے. تو کہنے کا ان کو کہو مت جائیں. آغا کو بتایا کہ انگریز کہہ رہا ہے کہ مت جائیں, انہوں نے کہا ہم تو اپنا کام کریں گے. تو وہ لوگوں کو لے کے جا رہے تھے, گئے وہ, انہوں نے نماز استسقاء پڑھائی, بارش نہیں ہوئی. نماز استسقاء میں عجیب و غریب مستحب بات ہے. نماز استسقاء میں مستحب ہے, اگر ایک دن پڑھی اب مستحب ہے کہ نہ ہوئی بارش تو 3 دن پڑھنی پڑے گی, اور نہ ہوئی بارش تو 10 دن پڑھنی پڑے گی, اور نہ ہوئی بارش تو 40 دن پڑھنی پڑے گی. نماز استسقاء بڑی خطرناک چیز ہے, اگر کرنی ہے. اب آپ سوچیں ڈیزرٹ میں جانا ہے, وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے, آؤ نے کہا ہم جائیں گے. پہلے دن گئے بارش نہیں ہوئی, لوگوں نے کہا صاحب کیا کریں, کہا مستحب ہے 3 دن جائیں گے. وہ انگریز نے کہا میں کہہ رہا تھا کہ مت لے کے جاؤ, اتنا گرمی بھی مار دیا, یہ واپس آ کے پانی پئیں گے, مصیبت. آؤ دوسرے دن بھی لے گئے, دوسرے دن نماز پڑھائی اور لمبی نماز پڑھائی اور استحبات پہ عمل کروائی, واپس آئے. نے کہا میں بارش نہیں ہوئی نا, میں کہہ رہا ہوں بارش نہیں ہوگی یہاں پہ. تیسرے دن آغا سے پوچھا, آغا نے کہا مستحب ہے 3 دن جانا ہے. تیسرے دن جانے لگے تو وہ انگریز آ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا کہ آپ 2 دن سے لوگوں کو باہر لے کے جا رہے ہیں, واٹر کنزمپشن بڑھ رہا ہے ان لوگوں کا, اور آپ پھر باہر لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں اللہ پہ یقین ہے خدا بارش کرے گا. کہنے لگا اچھا اگر آپ کو واقعا یقین ہے کہ بارش ہوگی تو آپ چھتریاں کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے پوائنٹ نکالا. کہنے لگا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ بارش ہوگی, آغا نے کہا ہم یقین ہے بارش ہوگی. کہنے لگا آپ چھتریاں کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ کہنے لگے بارش ہمیں گیلا نہیں کرے گی, ہم پہلے گھر آئیں گے پھر ہوگی. کانفیڈنس, خدا پہ یقین, کہا بارش ہمیں گیلا نہیں کرے گی, پہلے ہم گھر آئیں گے پھر بارش ہوگی. بس یہ کہہ کے چلے گئے, عیناً یہی ہونا تھا اور ہوا. وہ گئے نماز پڑھائی, واپس آ رہے تھے, بادل اب غلط گئے گی یہ گیلے ہو جائیں گے, کہاں نہیں ہوں گے, ہم پہلے گھر پہنچیں گے. اللہ عزت رکھے گا, اللہ نے کفر کے لیے عزت نہیں رکھی ہے, مومن کے لیے رکھی ہے. ساری عزتیں صاحبان ایمان کے لیے. ان تمام علماء اور ایسے علماء و رفا خدمت گزاران اہل بیت کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد والا. یہ مختلف اسرار ہیں جو یہاں پر انجام پائیں گے. خدا نے علم کو ویلیو دی, علم کو ویلیو دی, اس علم کے بہت سارے اثرات ہیں. میں اب واپس آنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ خدا کے نظام میں اختلاف نہیں ہے. اگر نظام خلقت کو بیان کرتے وقت روح کو اہمیت دیے تو معاشرے کے اندر احترام کے لیے 3 ویلیوز دی ہیں, ان کا تعلق روح سے. پہلی ویلیو جو دی ہے وہ علم, پہلی تقوی کو دی, تقوی اور پرہیزگاری. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقوی اور پرہیزگاری کو اہمیت ہے. جو تقوی اور پرہیزگاری رکھے گا اس کو خدا عزت دے گا, اس کی بات کو خدا نے متعال پورا کروائے گا. دوسری ویلیو جو خدا نے متعال نے دی ہے علم کو دی ہے. کوئی ممکن ہے کہے علم اور تقوی میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ خدا نصیب کیا تو ابھی کوشش کروں گا کہ علم اور تقویٰ کے مختلف درجات کو ہم بیان کر سکیں انشاءاللہ. کیونکہ ہمارا موضوع اسلام کا تربیتی نظام ہے, اور تربیتی نظام کے اندر ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ کس چیز کی ہمیں تربیت کرنی ہے. علم کے بہت سارے درجات ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. علم کے کچھ درجات ایسے ہیں جس میں عمل نہیں ہے, علم کے کچھ درجات وہ ہیں جن کے اندر عمل ہے. ان درجات کے بغیر اس ٹائپ کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. کچھ علوم ایسے ہیں جو بغیر عمل کے حاصل ہو سکتے ہیں, کچھ علوم ایسے ہیں بغیر عمل کے حاصل نہیں ہو سکتے. وہ علم اور عمل دونوں ساتھ مل جائیں یہ تقویٰ بن جائے گا, تقویٰ بنے گا. خاص علم اگر عمل کے ساتھ مل جائے تو پھر تقویٰ بنتا ہے. یہ تقویٰ پرائم ویلیو رکھتا ہے اسلام کے اندر. اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے رسول نے آئے کریمہ کی صورت میں بیان فرما دی. دوسری چیز ہو گئی علم, علم حاصل کرو. من المحض الى اللحد, اپنے گہواروں سے لے کر جھولوں سے لے کر قبروں تک علم حاصل کرو. البتہ علم کیا ہے میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ 2 چیز کی ویلیو ہو گئی. تیسری چیز جو ویلیو رکھتی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا, سخت ترین جد و جہد. جو بھی کرے وہ عزت حاصل کرے گا اللہ کے نظام کے اندر. قرآن مطالع نے تین چیزوں کو ویلیو دی ہے، تقویٰ کو ویلیو دی ہے، علم کو ویلیو دی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کو ویلیو دی ہے. اگر آپ نے اور ہم نے دین کے نام پر ان کے علاوہ کسی کو ویلیو دی تو بے عزتی آئے گی، پھر بے عزتی آئے گی. میں نے اپنی خدمت میں عرض کر دیا، آپ نے سن لیا، لیکن میں اس کو تھوڑا سا اور دہراؤں آپ کی خدمت میں تاکہ میں واضح کر پاؤں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور اس سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ بعض اوقات ہمیں دین کے نام پر بے عزتی کیوں مل جاتی ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. مثال کے طور پر ہم دین کے نام پہ جمع ہوئے لیکن کبھی بے عزتی ہوئی، کیوں بے عزتی ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تین میں سے کسی ایک پر کمپرومائز کیا، علم، تقویٰ، جہاد فی سبیل اللہ. ان کو اہمیت دینی تھی آپ کو اور آپ نے نہیں دی، اور کس کو دے دی؟ آپ نے شہرت کو دے دی، دولت کو دے دی، طاقت کو دے دی. تین ویلیوز اللہ نے رکھی ہیں، تین ویلیوز اللہ کے مقابلے میں شیطان کے نظام نے رکھی ہیں. اللہ کے نظام نے جو ویلیو رکھی ہے تقویٰ ہے، علم ہے، جہاد ہے. تینوں کے اوپر آیات موجود ہیں، تینوں کے اوپر روایات موجود ہیں. البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ آپ تین کے اندر محصور نہیں کر سکتے، یہ دس بھی ہو سکتی ہیں. اگر کوئی ان کی ایکسپلینیشن میں کھولے ان کو تو دس بھی بن جائیں گی. مثلا تقویٰ کی برانچز نکال لیں، تقویٰ کی ایک برانچ صبر ہے، تقویٰ کی ایک برانچ عبادت ہے، تو وہ تین کی جگہ پانچ کر لیں، صحیح. لیکن اگر اوور آل بنائے، مین ہیڈنگز بنائے، تو یہ تین نکال لے گا آرام سے، یہ تقویٰ، علم اور جہاد فی سبیل اللہ. اس کے مقابلے میں جو مغربی نظام ہے، مادہ پرست نظام، در حقیقت مادہ پرست نظام نے اپنے لیے تین چیزوں کو ویلیو اس نے بھی دیے، البتہ وہاں پر بھی کوئی پانچ کر سکتا ہے اس کو. اور وہ جو ہے وہ نمبر ایک دولت، نمبر دو شہرت، نمبر تین طاقت. اب مختلف معاشرے ان میں سے مختلف کو ویلیو دیتے ہیں. مثلا شاید برطانیہ کے معاشرے میں شہرت کو دولت اور طاقت سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، امریکہ کے معاشرے کے اندر شاید دولت کو ان دونوں سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن دوسرے معاشروں میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ممکن ہے مثال کے طور پر آپ کسی علاقے میں جائیں وہاں طاقت کو اہمیت حاصل ہو، ممکن ہے کسی علاقے کے اندر شہرت کو اہمیت حاصل ہو، اور برا معاشرہ وہ ہے جس کے اندر تینوں کو اہمیت حاصل ہو جائے. مغربی معاشرے اس میں پھنس گئے، زر پرست اور زر پسند معاشرے وہ ان ویلیوز میں پھنس گئے. اچھا اب ہماری غلطی کیا ہوگی؟ ہماری تربیتی نظام میں غلطی یہ آئے گی کہ ہم دین کے نام پر جمع ہوں اور علم، تقویٰ اور جہاد کو اہمیت نہ دیں، دولت، طاقت اور شہرت کو اہمیت دیں. اچھا آپ کہیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر کوئی دین کے نام پہ جمع ہوا ہے تو دولت، طاقت اور شہرت کو اہمیت کیسے دے گا؟ میں بھی آپ کی خدمت میں جسارتاً عرض کروں گا، انشاءاللہ خدا متعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. فرض کرتے ہیں آپ کے علاقے میں ایک انتہائی پرہیزگار مولانا رہتے ہوں جس کی پرہیزگاری پہ آپ کو یقین ہے، پرہیزگار آدمی، متقی انسان. آپ جانتے ہیں آدمی سادہ سا ہے لیکن پرہیزگار ہے، خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کرتا ہے، خدا کے حکم کو مانتا ہے، ہم نے اس کو خدا کی مخالفت کرتے نہیں دیکھا. مثلا وہ آپ کے سامنے، اور آپ کے سامنے ایک اور عالم آیا ہے کسی دن پوری شان و شوکت کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ. آپ کو نہیں معلوم اس میں تقویٰ ہے بھی یا نہیں ہے، آپ نے صرف شہرت دیکھی ہے. شہرت بہت ہے، کس بات کی شہرت ہے یہ بھی نہیں معلوم. پوسٹرز بڑے بڑے لگے دیکھے، پوسٹر. آپ اس شخصیت سے ملے نہیں ملے، آپ نے اس کے تقویٰ کا تجربہ کیا نہیں کیا، آپ نے کیا تجربہ کیا؟ آپ نے تین فٹ کا پوسٹر دیکھا ہے، صحیح، اور وہ پوسٹر بہت لگے دیکھے آپ نے. اچھا اب آپ نے پوسٹر دیکھ لیا، آپ نے تجربے نہیں کیے ابھی، اب آپ اس عالم کو گھاس ڈالیں گے؟ نہیں. اب آپ نے کس پہ کمپرومائز کیا؟ شہرت پہ. اب یہاں سے ذلت آنی ہے. کاش آپ تقویٰ پہ تقویٰ کا احترام کرتے، وہ جو آنے والا ہے باہر سے عین ممکن ہے وہ متقی ہو، تو پوسٹر کی وجہ سے احترام نہ کریں، تقویٰ کی وجہ سے احترام کریں. ابھی ایک مولانا اترے یہاں پر،
زبردست قسم کی گاڑی میں جو میں برانڈز نہیں بتانا چاہتا اس میں اترے ذرا شان و شوکت کے ساتھ. کچھ نہ بھی ہو تو لوگ یوں ہی ہاتھ ملانے کے لیے پہنچ جائیں. اور ایک مولانا آ رہے ہو یہاں پر امامہ لگائے ہوئے حال حلیے سے بیچارہ قصبہ پرسی میں شاید کوئی جگہ بھی نہ دے. اچھا اب کس کا احترام کیا ہے؟ دولت کا. اب عزتی آئے گی. اچھا آپ کہیں گے نہیں ہم نے اس کے امامے کا احترام کیا تھا تو وہ جو قصبہ پرسی میں امامہ لگا کے آیا تھا اس کا کیوں نہیں احترام کیا تھا؟ اس کا کیوں نہیں کیا تھا؟ ہم لوگ دین کے نام پر بھی دولت طاقت شہرت کا احترام کر رہے ہیں. ایک آدمی 25 گارڈ کے ساتھ آئے گا ہم دین کے نام پر آپ کھڑے ہو جائیں گے. اور ایک آدمی قصبہ پرسی کے ساتھ آئے گا دین کے نام پر امامہ لگائے آپ نہیں کھڑے ہوں گے. دین کے نام پہ احترام کریں گے لیکن دین پہ نہیں کیا, اپنی ویلیوز پہ کر دیا. جیسے یہ کریں گے مصیبت میں پھنسیں گے. جیسے یہ کریں گے خدا کا نظام ٹکرانے کے قابل نہیں ہے. آپ ٹکرائیں گے بہت برا ہوگا. خدا کے نظام سے مت ٹکرائیں. خدا کے نظام نے کچھ ویلیوز دی ہے, یہ تربیت ہے, اس کی تربیت بچوں کو دینی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچے سیکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. مجھے میں نے ابھی گفتگو کمپلیٹ نہیں کی, مطلب تھوڑا سا باقی تھا, میرے دماغ سے نکل گیا, میں اس طرف آتا ہوں. ایک دفعہ میں پاکستان سے باہر ایک جگہ گیا تو میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. اچھا نہیں لگتا کسی کے گھر جانے, تو ایک بندہ خدا مصر ہو گیا, کہنے لگا نہیں آپ میرے گھر ٹھہرے. اب میں نے کہا بیچارہ بندہ خدا پتہ نہیں کہاں سے ٹھہرائے گا, تو میں نے اس کو انکار کیا. اس نے اصرار کیا, بہت اصرار کیا, تو مجھے سرنڈر کرنا پڑا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں, 3 دن رکوں گا تمہارے گھر. اچھا اب میں نے اس سے پہلے ہی پوچھ لیا, فوجی حملہ کرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے محاذ پہ کون کون ہے. میں نے پوچھا تمہارے بچے کتنے ہیں؟ کہنے لگا میرے 3 لڑکے ہیں, پتہ نہیں ایک بچی بھی تھی. میں نے کتنے پڑھے ہیں؟ اس نے بتایا کہ پرائمری اسکول میں 4th-5th میں. میں نے کہا یہ تو مولوی کے ساتھ اچھا نہیں گزریں گے, یہ حشر بگاڑ دیں گے میرا. خیر میں اسی خواب سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ میں اس کے گھر رکوں گا, یہ بچے میرا ستیاناش کر دیں گے, کیونکہ یہ ویسٹ کے پلے ہوئے ہیں اور میرا تو پتہ نہیں کیا ہوگا یہاں. خیر صاحب میں انٹر ہوا, وہ مجھے لے کے آیا, دروازہ کھولا, اندر داخل ہوئے تینوں لڑکے باقاعدہ اچھلتے ہوئے کہنے مولانا صاحب آ گئے, مولانا صاحب آ گئے, گلے لگا لیے. میں کہ شاید یہ مذاق کرنے کے لیے پہلا شو تھا, بہت بڑا مذاق کیا بھائی, بڑا جاندار مذاق تھا. خیر ہم نے گلے والے لگایا, دیکھا بھائی میں معاملہ سیریس ہے, واقعی نہ احترام کر رہا ہوں. تو میں حیران ہوا, میں نے کہا یہ پتہ نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی, شاید اماں نے بہت مار مار کے سمجھا ہے اس وجہ سے ہی کر رہے ہیں. ایک دو دن کے بعد کہیں ایسی گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے اس سے کہا, اردو نہیں بول پاتا تھا, تو میں نے اس سے پوچھا تم بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یو. میں سٹم شاک رہ گیا, اس کو کیا ہو گیا؟ ہماری تو زندگی گزر گئی باہر جیسی تیسی, اس کو کیا ہوا؟ کہنے لگا میں آپ بننا چاہتا ہوں. کیوں بننا چاہتا ہوں؟ کہنے لگا جب سے آپ آئیں بابا آپ کی رسپیکٹ کر لیتے ہیں. ہمارے گھر میں مولانا ٹیوشن پڑھانے آئے اور قرآن پڑھانے آئے, کس کی رسپیکٹ ہے؟ ٹیوشن پڑھانے آئے گا وہ 2000 روپے, 3000 روپے, 4000 روپے لے گا, مولانا صاحب 400 روپے لیں گے. جس کی کلاس کینسل ہو وہ مولانا ہے, اس کی کلاس کینسل ہوگی. کبھی کیئر نہیں کی جائے گی کہ بیچارہ آ کے بیٹھا تو پنکھا چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا, اس کے لیے سوچیں گے اے سی بھی چلنا چاہیے. آپ جب یہ کریں گے تو بچہ کس کو جوتے کی نوک پہ رکھے گا؟ مولانا کو نہیں رکھے گا, دین کو رکھے گا, دین کو رکھے گا, چونکہ آپ نے دین کے صاحب کو یہ عزت دی تھی. اس کے بعد خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر یہ بچہ بڑے ہو کر نماز نہ پڑھے, قرآن نہ پڑھے, اور آپ اس سے کہیں گے بیٹا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ خود سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیوں نہیں پڑھ رہا, اس سے نہیں پڑھ رہا کہ آپ نے عزت نہیں دی ہے. اور جب آپ دین کے نام پہ عزت دینے لگے تب بھی دولت کو عزت دی, طاقت کو عزت دی, شہرت کو عزت دی, آپ نے تقویٰ علم اور جہاد فی سبیل اللہ کو عزت نہیں دی. جہاں خدا کے اصولوں پر کمپرومائز کریں گے نقصان ہے, طے شدہ حقیقت ہے. ہم لوگ جتنی انجینئرز کے کہے پہ اطمینان کرتے ہیں اتنا خدا کے دین پہ اطمینان نہیں کرتے. عجیب ہے ہم لوگوں کی حالت. اگر میں نیا گھر بنا رہا ہوں نا اور میرا آرکیٹیکٹ یا مثلا انجینئر اسٹرکچر انجینئر آ کر کہے کہ یہ جو آپ نے پلر کھڑا کیا یہ صحیح نہیں ہے, گھر گر جائے گا, میں گھر کو گرائے بغیر نہیں رہوں گا. لاکھ میرا مستری کہے راج کہہ رہے یہ چلے گا, میں تمہاری بات نہیں مانوں گا, اس کی بات مانوں گا, گھر گر جائے گا میرا. اور لاکھ دین کہے بچوں کے ساتھ یہ نہیں کرنا, بچہ بگڑ جائے گا, نہیں مانتے. ایک اسٹرکچر انجینئر کی زیادہ سنتے ہیں دین کے مقابلے. کیا ہوگا اس کے بعد, یہ تربیت کیسے ہوگی بچوں کی؟ ہم لوگوں نے تربیت کرنی ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا میں کہوں چونکہ میرے دل میں اچھا تھا میرا باہر جیسا بھی تھا بچہ تربیت ہو جائے گا, نہیں ہو سکتا. آپ کا عمل تربیت دے گا اسے. آپ بچے کو سکھائیں گے کہ بھائی میں کس چیز کو اہمیت دیتا ہوں. پورا معاشرہ ایسا ہی ہے, پورے معاشرے کے اندر ایسا ہی ہے. یہ کہ ہم اور آپ خدا نہ خیر نعوذ باللہ دشمنوں کے مقابلے میں عزت نہ رکھتے ہوں, اس کی وجہ یہ کہ ہم دین خدا پہ کمپرومائز کر رہے ہوں. اگر دین خدا پہ کمپرومائز نہ کریں خدا عزت دے گا, قطعاً دے گا. ہاں یہ کہ ہمیں امتحانوں سے گزرنا پڑے گا. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگ چند دنوں میں سخت امتحان سے گزریں گے, کوئی شبہ نہیں ہے اس کے اندر. آپ نے چیلنج کیا ہے کچھ لوگوں کو, وہ لوگ بدلہ لیں گے اور وہ بدلہ سخت طریقے سے لیں گے. کیوں؟ آپ نے سخت کارروائی کی ان کے لیے. قوم کا روحیہ, قوم کا موریل ڈاؤن تھا, آپ نے ایک جدوجہد کی, اس سے موریل اپ ہو گیا. پورے ملک کے اندر قوم کے روحیے کو بلند کر دیا آپ نے. انہوں نے 10 سال 20 سال محنت کی تھی اس قوم, دسیوں لوگوں کو انہوں نے ہمارے شہید کیا تھا تاکہ قوم کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ لاوارث ہے. آپ نے مولا کے صدقے میں ایک رات کی محنت سے ان کی 10 سال کی پلاننگ کو خراب کر لیا. جب آپ نے یہ کر لیا اب وہ بوکھلا کر اٹھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو وہ نہیں ہے جو ہم نے سوچا تھا کہ اس طرح سے اچانک ہو جائے گا. اب وہ پلاننگ کریں گے, اس پلاننگ میں مسٹیک کریں گے, لیکن آپ ٹیسٹ ہوں گے, آپ ٹیسٹ ہوں گے, مختلف طرح سے آپ آزمائے جائیں گے. افواہوں کا بازار گرم کریں گے, افواہوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے آپ کی کامیابی کو ناکامی دکھائیں گے, دکھائیں گے کہ جو آپ نے کامیابی سمجھ رہے ہو نا یہ کامیابی نہیں تھی, یہ ناکامی تھی. وہ پہلا ضرب یہاں پہ لگائیں گے تاکہ آپ کو جو اسپرٹ ریسٹور ہوئی ہے اوپر آئی ہے اس کو کس طریقے سے نیچے بٹھائیں. نہیں آپ کچھ نہیں ہوا, کوئی کامیابی نصیب نہیں, ناکامی ہوئی. اس بات یہ کریں گے کہ جو کانفیڈنس قوم کے اندر ایک دوسرے کے اوپر اعتماد سے آیا ہے اس دوسرے کے اوپر اعتماد کو ختم کریں گے. چار دوستوں کے درمیان جا کے کہیں گے اس واقعے میں تم نے دیکھا اس نے کیا کیا غلطیاں کی, اس کی یہ غلطیاں تھیں. ادھر چار دوستوں نے جا کے کہیں گے تم نے دیکھا اس نے کیا غلطی کی, اس نے یہ غلطیاں کی, تمہیں تو اس معاملے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا نا, اس نے یہ فائدہ اٹھا لیا. اعتماد کو, باہمی اعتماد کو ختم کریں گے. تیسرے مرحلے کے اندر ضرب لگائیں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے, میرا اپنا یہ خیال ہے یہ اس وقت پہلے دو مرحلے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے یہ لوگ ہمارے موریل کو جو ہائی ہوا ہے یہ ڈاؤن نہیں کر پائیں گے, نمبر ایک. نمبر دو, ہمارے اندر اس وقت جو یونٹی آئی ہے اس وقت نہیں توڑ پائیں گے, اس وقت نہیں توڑ پائیں گے. مرحلے میں ناکام ہوں گے. معذرت کے ساتھ میں بعض اوقات جب ایسی باتیں کرتا ہوں نا تو ایک آدھ دوست مجھ سے کہتے ہیں تم منجمین کی طرح بات کرنے لگتے ہو, جیسے تمہیں ستارے دیکھ کر چال دیکھ کے بتا رہے ہو کہ بھائی یہ نہیں بھائی کون ستارے کی چال جانتا ہے یہاں پہ. ہم نے صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بہت سادہ کیلکولیشن کا طریقہ کار آپ بھی کر سکتے ہیں آرام سے, کوئی ایشو نہیں ہے. اپنے آپ کو دشمن کی جگہ بٹھائیں اور سوچیں کہ جو دشمن کے پاس ٹولز ہیں وہ آپ کے پاس ہوں تو آپ کیا کریں گے. پھر یہ جان لیں کہ وہ آپ پہ رحم نہیں کھائے گا, اس سے بدتر کرے گا. صحیح, دو دشمن لڑ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ میرے مجلس کے اندر یہ باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں، میں بعض اوقات خود اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہوں شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے ڈر یہ لگنے لگتا ہے کہ اگر یہاں پہ نہیں کروں گا تو پھر کہاں پہ کروں گا، لہٰذا مجھے کہیں نہ کہیں گھر رہنا پڑتا ہے۔ درود محمد والا اگر دو افراد لڑ رہے ہیں اور میرے پاس ایک اسلحہ ہے الف اور اس کے پاس ایک اسلحہ ہے بے، اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے پاس جین بھی ہے اور یہ ابھی بھی جین نہیں نکال رہا، میرے پاس الف اسلحہ ہے اس کے پاس بے بھی ہے اور یہ نہیں نکال رہا، تو صرف اپنے ذہن سے سوچے گا کیا یہ مجھ پہ رحم کھا کے نہیں نکال رہا؟ دشمن رحم نہیں کھاتا ہے، دشمن کی وکیبلری میں مرسی نہیں ہے، رحم نہیں ہے۔ یہ جو اسلحہ نہیں نکال رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں نکال رہا کہ اسے کوئی خوف ہے، اسے کوئی خوف ہے۔ کیا خوف ہے؟ دو میں سے ایک خوف ہے، یہ ڈر رہا ہے کہ اگر میں نے جین نکالا تو اس کے پاس جین سے بڑھ کر اسلحہ ہے، شاید نہ ہو، شاید نہ ہو، لیکن یہ ڈر رہا ہے، ٹھیک ہے، شاید ڈر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ابھی نہیں نکال رہا، مجھے دھوکہ دے رہا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، بعد میں نکالے گا۔ صحیح، بس مجھے اپنی انفارمیشن سے پتہ چلا ہے کہ اس کے پاس جین پڑا ہوا ہے، صحیح، کیوں نہیں نکالتا؟ دو میں سے ایک چانس ہے، یا تو اس وجہ سے نہیں نکال رہا کہ اس کو پتہ ہے میں نے یہ اسلحہ نکالا تو یہاں سے ایک اور آئے گا، اچھا مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہے، اس کو ڈر ہے کہ ہے، صحیح، کیلکولیشن یہی ہوتی ہے، اس کو ڈر ہے کہ میرے پاس ہے، یا تو یہ ہے یا تو یہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بے وقوف بناتا رہوں گا کہ یہ سمجھے میرے پاس جین نہیں ہے، اینڈ ٹائم پر جین نکال کے کھڑا ہو جائے گا۔ صحیح، بس دشمن رحم نہیں کھائے گا، دشمن کسی وجہ سے اپنے اسلحے کو استعمال نہیں کرے گا، صحیح، ان کے پاس بہت سارے اسلحے ہیں، انہوں نے پرسوں طاقت نہیں دکھائی، کیوں نہیں دکھائی؟ سمپل سی، انہوں نے کیوں کارڈنس کو باہر نکال دیا؟ انہوں نے گورنر ہاؤس کو کارڈن آف کیا، بتایا کیوں اپنے تمام ریزسٹنس کو باہر نکالا؟ آپ کو سوچنا پڑے گا بہت اچھے طریقے سے، کوئی وجہ ہونی چاہیے، آخر وقت تک طاقت کا استعمال نہیں کیا انہوں نے، آخر وقت تک طاقت کا استعمال نہیں کیا، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیوں نہیں کیا۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ ان پاس بہت سارے اسلحے ہیں، نمبر ایک افواہ پھیلا کر آپ کے اعتماد کو ختم کریں، کامیابی نہیں تھی، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ کے درمیان باہمی اعتماد کو ختم کر ڈالیں، باہمی اعتماد کو ختم کر ڈالیں۔ اچھا، باہمی اعتماد سے میرا مطلب وہ لوگ ہیں جو اس وقت لیڈ کر رہے تھے اور وہ لوگ جو اس وقت پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، ان کے درمیان سنکرونائزیشن ہو گئی، وہ سنکرونائز ہو گئے تھے، وہ جس کو وہ توڑ نہیں پا رہے تھے بار بار کوشش کے باوجود، وہ چاہیں گے کہ اس ٹائم پیریڈ میں اس سنکرونائزیشن کو توڑ دیں کسی طریقے سے۔ یہ دو کام ابھی نہیں کر پائیں گے، تیسرا لیول، تیسرے لیول میں وہ کریں گے کچھ حاضرین میں سے اور کچھ لیڈرز میں سے جو وہاں نہیں تھے اور ان کے کام آ سکتے تھے، اب انٹر کریں گے، اب انٹر کریں گے، اس کے بعد کسی ایسے مارکے میں پھنسائیں گے جو ہمارا میدان نہیں ہوگا، وہ قوم کے ساتھ یہ کریں، ایک سین بنائیں گے، اس کے اندر نیچے اور اوپر اپنے بندے انٹر کریں گے، اپنے بندے انٹر کریں گے اور باقی لوگوں کو بھی بلا لیں گے کسی طریقے سے، اس کے بعد ایک ایسی جگہ پہ لا کے پھنسا کے کھڑا کر دیں گے جہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا، اس کے بعد خود پیچھے ہٹ جائیں گے، اب جھیلو، یہ ہمیں اس میں پھنسائیں گے، صحیح، ہم بہت ہوشیار ہوئے اس میں نہیں پھنسیں گے، یہاں چانس 50-50 پھنسیں گے یا نہیں پھنسیں گے، یہ ہماری ہوشیاری کے اوپر ہوگا۔ تیسرا لیول، چوتھا لیول، چوتھے لیول میں وہ یہ کریں گے کہ ان کے اوپر ہم نے ایک ضرب لگائی، دل تھے یہ ہم پہ محنت ہوئی تھی، ہم پہ محنت کریں گے، ہمارے اندر سے کام کریں۔ چوتھے لیول کے اندر ان کے اوپر ضرب لگی ہے، ان کی بے عزتی ہوئی ہے، ان کے دو سیکشنز کو آپ نے بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے، ایک اس پارٹی کو اور ایک اس فوجی افسر کو، آپ نے دو کو بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے، دونوں ریٹیلیٹ کریں گے، دونوں انتقام لیں گے، وہ کیسے انتقام لیں گے؟ وہ آپ کو پھنسا دیں گے، آپ نے ایک ایف آئی آر کاٹی ہے، وہ 50 کاٹ دیں گے۔ ہم لوگوں کی جو ٹیم اندر گئی اس سے کہا کہ تم ایک ایف آئی آر کاٹ رہے ہو، تمہارے خلاف یہ لوگ 50 کاٹیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ایک عالم نے کہا میں پہلا آدمی ہوں جس کی تم ابھی کاٹ لو، اللہ اللہ، تو جرات دکھائی انہوں نے. اور اگر تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ میرے خلاف ایف آئی آر کٹے گی, بعد میں کٹے گی, میں کہتا ہوں ابھی کاٹ لو, بیلنس کرو, ٹھیک ہے, ہم نے ایک کٹوائی تو ہماری بھی کٹو. یہ وہ کریں گے, بچے سے ایف آئی آر کٹوا دیں گے, ٹھیک ہے, یہ ایک کام کریں گے. اچھا اس سے کچھ نہیں ہوگا, ایف آئی آر کٹتی رہتی ہے, آگے پیچھے چلتا رہے گا. جن کی آج تک نہیں کٹی ان کی بھی کٹ جائے گی. چلو ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا, کیا ہونا ہے. اس پہ ان کا غصہ ختم نہیں ہوگا. پانچواں دن ہے ٹارگیٹڈ کلنگ, یہ کریں. اچھا اب یہ سب کب کریں گے؟ میرا اپنے خیال ہے پہلے چوتھے اقدامات فوری کیے جا سکتے ہیں, پہلے چوتھے اقدامات فوری کیے جا سکتے ہیں, کسی بھی تاریخ پہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ کریں گے تو ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا. میں نے کل آپ کی خدمت میں کہا تھا یہ جلد بازی بلنڈر کریں گے, جلد بازی بلنڈر کریں گے. یہ ابھی بلنڈر کر چکے ہیں, میں ابھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, اچھا نہیں ہے اس کو بتانا. ایک بلنڈر کر چکے ہیں, جلد بازی کی ہے لوگوں نے. ان کو فیس سیونگ کرنی ہے, ان کو فیس سیونگ کرنی ہے. ان کی بے عزتی بہت شدید ہوئی ہے. اپنی بے عزتی کو بچانے کے لیے جلدی کچھ کرنے پہ مجبور ہیں, اور ان کا بندہ یہاں پر آ کے بیٹھا اسی لیے تاکہ فیس سیونگ کرے. کس طریقے سے ایک بلنڈر جلدی میں ہو چکا ہے ان کی طرف سے, کوئی ایشو نہیں ہے, اس سے ہمیں نقصان نہیں ہونا چاہیے. پہلے چار کام جلد بازی میں کر دیں گے, ہمیں نقصان نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. پانچواں کام میرا اپنے خیال ہے کہ اس پہ ہمیں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا. یہ پانچواں کام میں کر سکتے ہیں. صحیح, میری اپنی کیلکولیشن یہ ہے, جو کہ بہت دفعہ غلط بھی نکلتی ہے. میں ہنستا اس لیے ہوں کہ پھر وہ دوست احباب کہنے لگتے ہیں کہ یار تم اس طرح مت بولا کرو, یہ سب غلط ہے, یہ ستارے کی چال ہے, یہ سب باتیں. بہر میں کیا کروں, دماغ میں انسان کی کوئی چیز آ جائے تو نکالی نہیں جا سکتی, دماغ میں آ جائے تو آپ نہیں نکال سکتے. میرا اپنی کیلکولیشن یہ ہے کہ یہ اربعین سے پہلے کوئی بڑی حرکت نہیں کرنا چاہیے. اربعین سے پہلے, چہلم سے پہلے ان کو کوئی بڑی حرکت نہیں کرنی چاہیے. بلنڈر کر کے چہلم سے پہلے کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں, یہ بلنڈر ہے ان کا. اس میں بہت بری طرح پٹیں گے, اللہ کرے کہ پٹ جائے. چہلم کے بعد اپنے چھوٹے سے پہلے کچھ نہیں کریں گے, نہیں کرنا چاہیے. عقل مند ہوتے تو نہیں کرتے, لیکن بے عقل بھی تو ہیں باہر, تو وہ بھی کر سکتے. بلنڈر ہوگا اگر چھوٹے سے پہلے کیا, چھوٹوں پہ ہماری طاقت ہے, چھوٹوں پہ ہماری طاقت ہے, ان کو سیکھنا پڑے گا انشاءاللہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ چھوٹوں کے بعد کیا کریں گے, پھر چھوٹوں کے بعد ہم کیا کریں گے. پھر مین وائل اسی دوران ہمیں اپنی لیگل ٹیم کو بہت اسٹرانگ کرنا پڑے گا. اس کو بہت, ہمارے قانون دان حضرات سے بہت کھیل چکے ہیں, انہوں نے ہمارے بہت اچھے اچھے افراد قانون دان حضرات سے کم کیے ہیں. پروردگار عالم ان سب کی بھی حفاظت فرما ان شاء اللہ. ہم اپنے لیگل ٹیم کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا, چونکہ ایف آئی آر کا بڑا سلسلہ شروع ہوگا, بہت لمبا کام شروع کر دیں گے. یہ لوگ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے ان کو, عقل مند ہوں تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ کر سکتے ہیں. چہلم کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں چہلم کے بعد کے لیے ایک پوائنٹ, ڈکلیئرڈ پوائنٹ اناؤنس کرنا پڑے گا, جو ہمارا شو آف اسٹرینتھ ہونا چاہیے. ہم لوگوں کے ساتھ اس وقت مشکل یہ ہے, ہمارے پاس شو آف اسٹرینتھ کے چند پوائنٹس ہیں. یہ تو چند دن پہلے جو ہوا وہ ایک دم ابل کے ہو گیا, ٹھیک ہے نا, وہ ان پلانڈ تھا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سامنے والے کو دکھانا پڑتا ہے کہ میرے پاس کون سا اسلحہ ہے. یاد رکھنا یہ ہے میرے پاس, اس لیے نہیں کہ میں استعمال کروں گا, اس لیے کہ اس کو پتہ چلے کہ میرے پاس یہ ہے اور استعمال کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک اسلحہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر نکال کے رکھا ہوا ہے, اور وہ کیا ہے, چہلم کا دن. ہم اپنے چہلم کا دن ہے, خود ہوشیار ہے, بہت برا ہوگا اگر اس سے پہلے کچھ کیا, ٹھیک ہے. ہمیں ہر مہینے کوئی ایک کام کرنا پڑے گا, یا ہر دو مہینے پہ کوئی ایک کام کرنا پڑے گا. میں نے آپ کی خدمت میں سب کچھ کھول کے بیان کر دیا, یا ہمیں شب چہلم, یا ہمیں چہلم کا دن ہماری اسٹرینتھ کا دن ہے, تو اس کو کچھ نہیں کر پائیں گے, وہ ہماری طاقت کا دن ہے. اس سے پہلے ہم کو کوئی بڑی غلطی نہیں کرنی چاہیے, اس کے بعد غلطی کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہم یہ کریں کہ ہم اس کے بعد کے لیے کوئی ایک ایسی اناؤنسمنٹ بچا کے رکھیں کہ جس دن شو آف اسٹرینتھ کنفرم ہو. کنفرم مثلا چہلم کے دن کنفرم شو آف اسٹرینتھ ہے, پھر ان کو دینا ہمارے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ کچھ نہیں کریں گے چونکہ ان کو پتا ہے یہ ان کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہوگی. تو ہمیں ان کو چہلم سے لے کر آگے تک جو کہ 13 رجب ہے, صحیح, تو کافی بڑا گیپ آ رہا ہے, صحیح. ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, 5 مہینے کا گیپ. ہمیں اس 5 مہینے کے گیپ کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا, 2.5 مہینے پر یا 1.5-2 مہینے پر. ہمیں ایک ایونٹ, ایسا اناؤنسڈ ایونٹ بتانا پڑے گا جس کی دھاک ان کے اوپر رہے اور ان کو پتا ہو کہ ہم سے کوئی غلطی کی تو ہم اس میں فائدہ اٹھائیں, صحیح. ہمیں اس طرح کی کوئی کام کرنے پڑ جائیں گے ان کے ساتھ, صحیح. اور اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس 4 مہینے کا فاصلہ ہے میدان میں آنے تک کے لیے, اور اس دوران میں کہیں گے موقع اچھا ہے, 4 مہینے بعد جمع ہوں گے, بیچ میں کوب دو ان کو, صحیح. ہم ان کو ایک چیز ڈکلیئر کر کے دیں کہ دیکھو چلو ہمارے پاس ہے, اگلا پوائنٹ پھر یہ ہمارے پاس ہے, اس کے بعد اگلا پوائنٹ پھر وہ ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے کچھ پوائنٹس ان کو دینے پڑیں گے تاکہ ان کو اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اچھا, ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے, ٹائم بھی کم ہے ہمارے پاس, وہ یہ کہ آپ نے ایک اسلحہ دکھا دیا ہے, کچھ چھپا کے بھی رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے؟ اسٹریٹجی کہتی ہے کہ رکھنا ہے, اسٹریٹجی کہتی ہے کہ آپ کی دھمکی اسی وقت کارگر ہو سکتی ہے جب کوئی اسلحہ ایسا ہو جو استعمال نہیں ہوا ہے, صحیح. یہ پورے 8 سال جنگ ایران عراق کے اندر ایک اسلحہ تھا جو استعمال نہیں ہوا, اور وہ اسلحہ یہ تھا کہ ولی فقی جہاد کا حکم دے, یہ 8 سال میں استعمال نہیں ہوا. قوم خمینی حیات تھے, وہ کہتے تھے جنگ پہ جانا ضروری ہے, جہاد واجب ہے, یہ نہیں کہتے تھے, یہ نہیں کہتے تھے, حکم جہاد نہیں دیتے تھے. یہ وہ اسلحہ تھا جو 8 سال تک بچا کے رکھا, اور بار بار دھمکی دیتے تھے کہ دیکھو اگر معاملہ بہت خراب ہوا نا حکم جہاد آئے گا, اور جب حکم جہاد آئے گا تو پوری دنیا میں میرا جو ماننے والا ہے وہ تمہاری جانوں کو عذاب کر دے گا. حکم جہاد آتا تو کیا ہوتا, یہاں پر جو ہم اور آپ بیٹھے تھے ہم پہ لڑنا واجب ہو جاتا, پھر ہم پہ واجب ہوتا کہ ہم تمام مصلحتوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے جو کچھ کر سکتے ہیں کر ڈالیں. حکم جہاد بہت بڑی طاقت ہے شیعہ کے پاس, شیعہ کے پاس بہت کچھ ہے. اہل بیت نے اس قوم کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے, بہت کچھ دے کے رکھا ہے اس کو. اہل بیت کی عظمت پہ درود بھیجے محمد والا, ہم نے ایک اسلحہ ان کے سامنے ظاہر کیا اور وہ یہ تھا کہ ہم میدان میں آئے, ہم نے کراچی کی سطح پہ لوگوں کو کال کیا اور لوگ جمع بھی ہو گئے. اچھا, ہم اس اسلحے پہ باقی کیا اضافہ کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک, ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ رات کا ٹائم تھا اور ہم نے ہیپزرڈ کال دی تھی, لوگ کم آئے ہیں, ابھی جو اصلی آنے ہیں وہ نہیں آئے ابھی. اچھا, یہ معلوم ہے کہ ایسا ہی ہے, رات کو آپ 11 بجے لوگوں سے کہہ رہے ہیں, 12 بجے کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹھ کے آئے, کچھ لوگ آ پائیں گے کچھ لوگ نہیں آ پائیں گے, تش دبا. لیکن اگر پلانڈ کال ہو تو کتنے لوگ آئیں گے, یہ وہ اسلحہ ہے جو ہمیں چھپا کے رکھنا پڑے گا کہ ابھی دیکھو ابھی ہیپزرڈ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اتنے لوگ آئے, اور اگر ہم نے پلاننگ کر کے رکھا پھر تمہیں نہیں معلوم ہم کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں لوگوں کو بھی تیار کرنا پڑے گا کہ اگر ہم پلانڈ ایکٹیویٹی کے تحت لوگوں کو کال کریں تو ہمارا نمبر اس رات کے نمبر سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا اسلحہ سامنے ہو. اچھا, ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو ہم ان پلانڈ آئے تھے لیکن ہم نے اپنی پبلک کو بہت سکون سے رکھا ہے, کسی کو بھوکا نہیں رکھا ہے, کسی کو پیاسا نہیں رکھا ہے, کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالا ہے. اگر اگلی دفعہ کبھی موقع ملا تو ہمیں ایسا کوئی نظم و ضبط دکھانا پڑے گا جو یہ قیامت تک یاد رکھیں گے. ہم کوئی نظم و ضبط ایسا دکھا سکتے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں. الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والوں میں طاقت بھی تھے, ٹیلنٹ بھی ہے اور کمٹمنٹ بھی, ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ان کے پاس ایک اسلحہ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی یہ جو تعداد تھی یہ ہیپزرڈ لوگ آ گئے تھے, اور اس سے کہیں زیادہ تعداد ہے جو آ سکتی ہے. آپ نے نوٹ کیا چونکہ ظاہر رات کا وقت تھا, بہت کم, ابھی ہماری بہنیں نہیں آئی تھیں, جو نہیں آئی تھیں تو اتنی تھیں, اور اگر پلانڈ ایکٹیویٹی کے تحت وہ آتی تو جتنے مرد تھے اس سے زیادہ عورتیں ہونی چاہیے. یہ خواتین میں طاقت بہت زیادہ ہے, میں آپ کو اگر آپ اسٹوڈنٹ کے طور پر بھی لیں تو میں آپ کو اسٹوڈنٹ کے طور پر عرض کر رہا ہوں سوشل سائنسز کے، ہماری خواتین میں طاقت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، ایرانی خواتین میں بھی بہت ہے، بہت زیادہ، لیکن الحمدللہ میں جتنا بھی اس سوسائٹی میں انالیسس کرتا ہوں ہماری خواتین کے کردار پر مردوں سے زیادہ ہے، کنفرم مردوں سے زیادہ ہے، کنفرم تمام کراچی کے اندر جتنے بھی اعضاء کے اندر مرد آتے ہیں اس سے زیادہ اعضاء میں عورتیں آتی ہیں، اس سے زیادہ اعضاء میں عورتیں آتی ہیں، خواتین کا کردار اچھی ہے، اور آہستہ آہستہ ہماری خواتین کو عادت ہوتی جا رہی ہے اپنا کردار ادا کرنے کی، روز قدس میں دیکھیں آپ کیا عالم ہوتا ہے، جلوسوں کے اندر دیکھیں آپ کس طرح سے خواتین آتی ہیں، اور ماشاءاللہ پردے دار خواتین آتی ہیں، واقعا خدا خدا کا نظام پردے دار عورت کی غیرت کے سامنے بچھ جاتا ہے، خدا کا نظام، اور اگر ہماری بچیاں پردہ کریں اور کرنا شروع کر دیے آپ یقین مانیں ان کی دعاؤں سے پہاڑ ہل سکیں گے، آپ اور میں نہیں جانتے خدا صاحب عزت مومنہ کی دعا پہ کیا اثر دیتا ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ ہم لوگ ابھی نہیں پہچان پائیں گے ان باتوں کو، ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ بہت بڑی بات ہے، تو یہ جو خواتین بیچ میں آئیں گی میدان کے اندر اور ابھی کم تھیں، اب جو کبھی ہو خود اللہ کرے یا نہ کرے مجھے نہیں معلوم، خدا امتحان میں ڈالتا ہے تو اس کے بعد عزت بھی ملتی، تو اب جب کبھی ہو پلانڈ ایکٹیویٹی ہو تو ایک ویپن ہمارا یہ ہوگا کہ ابھی تو لوگ نہیں آئے ہیں، جو آنے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس بہت اچھا ایک آپشن ہے، وہ ایک سیریس آپشن ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ رات تقریباً 2:30 بجے کے قریب تقریباً انڈرسٹوڈ تھا کہ اگلے دن پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں دھرنا ہو جائے گا، 2:30 بجے کنفرم ہو گیا تھا تقریباً پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر ہم دھرنا کر سکتے تھے، یہ ہمارے ویپن کا دوسرا پیس ہے، ہم پلان ایکٹیویٹی کے تحت ان کو بتا چکے ہوں اتنے گھنٹے تک ایک شہر میں ہوگا، اتنے گھنٹے کے بعد پورے پاکستان میں، ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا آخر تک کہ ہم اگلے دن کیا کر سکتے ہیں، آخر تک ڈکلیئر نہیں کیا، رینڈملی کہیں ادھر ادھر کہا لیکن مطالبے کی صورت میں فارمیٹ بنا کے نہیں کہا کہ ہم کل صبح سورج نکلنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے پک کیا میڈیا نے، اس میڈیا نے اس کو پک کر لیا تھا کہ کل صبح سورج نکلنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں، تو میڈیا نے کہیں ایک آدھ جگہ اناؤنس کر دیا، ہم نے اناؤنس نہیں کیا تھا، مطالبے کی صورت میں اناؤنس نہیں کیا تھا، جو ہم کر سکتے تھے یہ ہمارا وہ ویپن تھا جو ہم سخت وقت میں استعمال کر سکتے تھے، یہ فیوچر کے لیے اٹھا کے رکھے، ہمیں کچھ اسلحے آگے کے لیے بھی رکھنے ہیں، ظاہر ہمارا معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، ہمارا معاملہ لائف ٹائم ہے، ہم سب تک زندہ ہے، ہمارے ساتھ یہ زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ معاملہ، تو ہمیں یہ سب ابھی بہت کچھ باقی ہے، زیادہ بتاؤ ابھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی ان کے پاس کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے اور ہمارے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، ابھی بہت سارے اسلحے ہیں جو انہوں نے نہیں نکالے اور بہت سارے اسلحے ہیں جو ہم نے نہیں نکالے، ٹھیک، ان کو ہمیں یہ سکھانا پڑے گا کہ اگر تم نے ریٹیلیٹ کیا، ابھی ہم نے بہت سارے اسلحے نہیں نکالے اور ہم نکالیں گے، یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اب مجھے ہی معلوم ہے ہماری باتیں کون کون سنتا ہوں، تقریباً انڈرسٹوڈ، ٹھیک ہے، تو یہ میں سنا رہا ہوں آپ کو تو ظاہر ہے آپ کے لیے اور پیچھے ان کو بھی کہ دیکھو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اور تم کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ پیسفل لوگ ہیں، ہم نے کوئی خرابی نہیں کی، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، اور اس پیسفل کے ساتھ پاورفل بھی ہیں، ہم پیسفل ہیں اور ہم پاورفل ہیں، اور جب کبھی اپنی طاقت کو چاہیں گے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر لطف کے صدقے میں اپنی طاقت کو استعمال بھی کریں، ٹھیک ہے، اس اطمینان کے ساتھ ان کو کہتے ہیں کہ ہم یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں، ان چیزوں میں ہمیں نہ کوئی لاجسٹک کی ایشو ہے، نہ ہمیں ارادے کا کوئی ایشو ہے، نہ ہمیں دین کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے، اور نہ ہمارے جذبوں کے اندر کوئی کمی ہے، یہ سب کچھ ہمارے بس میں ہے، ان لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے لبیک یا حسین، 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 لبیک
Amen.
امین کے نام پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر، شہداء کربلا و سرائے کربلا کی عظمت پر درود بھیج محمد والے آمین. محترم، بغیر کسی تکلف اور تعارف کے، پاکستان کے اندر جو بہت بڑی خوبی ہے بالاخص اہل بیت کے چاہنے والوں میں، یہاں عوام میدان میں ہے. یہاں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، یہاں عوام میدان نہیں چھوڑتی ہے. عوام میدان نہیں چھوڑتی میں اب تک سمجھ پایا. یہاں خواص میدان چھوڑتے ہیں، یہاں خواص میدان چھوڑتے ہیں، عوام میدان نہیں چھوڑتی ہے. اب جب کہ آپ نے اتنا بڑا کام کر لیا ہے، اب مصیبتوں کے لیے تیار رہیے. اب تک اگر جو کچھ ہوا ہے وہ کم نہیں ہوا ہے، ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے، ہم لوگ بہت سخت امتحانوں سے گزرے. لیکن میں آپ کو کل بھی عرض کر رہا تھا، وہ آپ کو سخت امتحان سے گزاریں گے، سخت افواہیں پھیلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اب تو آپ نے چیلنج کر دیا ہے نا، اب میدان چھوڑنے کے راستے نہیں ہیں. پھر یہاں پہ آپ کو ڈٹ کے کام کرنا پڑے گا، آپ کو شعور دکھانا پڑے گا. آپ نے ایک پرچم لے لیا نا ہاتھ میں، اب کھڑے ہیں. پھر آپ ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے. مثلا یقین فرمائی، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میری لائف کا بڑا حصہ گزر چکا ہے. اب جو کچھ میرے لیے تھا وہ سب کچھ بڑے حصے میں گزر چکا ہے. میرے سامنے جو کچھ بھی ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے، اب تو یہ ہے، اب تو ہو چکا ہے جو کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے اس باقی پیس کو فروٹفل بنانا ہے. میں سوچتا ہوں جو جوان ہے، جس کی عمر 17 سال، 18 سال ہے، 20 سال، 24 سال ہے، شاید وہ یہ سوچے کہ اس کا پروفیشنل ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا ہے، صحیح. لیکن اب اگر آپ نے پرچم ہاتھ میں لے لیا ہے، اب یہ لائف ٹائم پرابلم ہے، اب پیچھے ہٹنے کی نہیں ہے. اور میں ایک بات ہمیشہ کہوں گا، ایک بات ہے جو ہمیں مذاکراتی ٹیم کے بارے میں اور اس پر اعتماد کے سلسلے میں کہنی ہے، جو میں اپنے کسی ریگولر ٹائم کے اوپر کہوں گا، یہ اس کا مناسب وقت نہیں ہے. لیکن ایک بات کہوں گا کہ حتی الامکان کوشش کریں. ماشاءاللہ پاکستانی عوام کبھی پیچھے نہیں ہٹتی. پاکستانی عوام عجیب غیرت مند عوام، لوگ غلط سمجھ رہے ہیں. یہ لوگ جو مشہور کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں، پاکستانی عوام کو بے غیرت کہتے ہیں، خود بے غیرت ہیں. ان کو نہیں معلوم پاکستانی عوام کے اندر کتنی غیرت ہے، اور یا ان کو پتہ ہے اور اس غیرت مند قوم کو بے غیرت بنانے کے لیے بے غیرت کہتے ہیں. ورنہ پاکستانی عوام انتہائی غیرت مند قوم، انتہائی غیرت قوم، اور اہل بیت کے چاہنے والے اس میں سر فہرست ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم جس میدان میں کودیں اس کی انتہا تک کو سوچ کر آئیں، یہاں تک ہوگا، صحیح. مثال کے طور پر جس ٹائم آپ روڈ پر آئیں، اب آپ یہ سوچ کر آئیں کہ آپ یہاں پہ 5 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں. سوچ کے کہ بھائی اگر مجھے بیٹھنا ہے 5 دن بھی بیٹھ سکتا ہوں، یہ ہمیشہ سوچ کے آئیے گا. ماشاء اللہ میں کہہ رہا ہوں جذبے میں کوئی کمی نہیں عوام کی. اور مجھے نہیں معلوم اس رات اللہ نے کہاں سے اسپرٹڈ لوگ بھیج دیے تھے، واقعی عجیب ہو گیا تھا. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اب جب کبھی بھی میدان میں اترے ہیں، یہ سوچ کے اترے گا لمبی مدت کا کام ہے، لمبی مدت کا کام، کام لمبی مدت کا سوچ کے آئیے ہمیشہ. ایک بات یہ، دوسری بات یہ سوچ کے آئیے گا کہ بھائی کبھی نہ کبھی جیل جانا ہے. ہمیشہ سوچ کے آئے، ہمیشہ کہ بھائی چلو ایک دفعہ نہیں گئے، ایک دفعہ آنسو گیس نہیں کھائی، ایک دفعہ لاٹھی نہیں کھائی، کبھی تو کھانی ہے، ٹھیک ہے. جب دنیا کی خاطر اہل دنیا کھا لیتے ہیں تو ہم مولا حسین کے نام کا آخرت کی خاطر نہیں کھا، کیوں نہیں کھائے؟ بس ایک بات یہ کہ جب بھی میدان میں کودے، یہ سوچ کر کودیں کہ لمبی مدت کا کام ہے، لمبی مدت کا کام ہے. ہمیں اس کو آرگنائز کرنا ہوگا، اس کے لاجسٹکس کو سوچنا پڑے گا، وہ سب کچھ ہم کر لیں گے، وہ اتنا کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہو جائیں گی. دوسری بات ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھائی آج ہمیں کچھ نہیں ہوا، نہ ہم نے پتھر کھائے، نہ ہم نے لاٹھی کھائی، نہ ہم جیل گئے، کل یہ سب ہوگا، کل یہ سب ہوگا. تیسری بات جو الٹیمیٹلی سوچنی ہے وہ یہ کہ ہم نے شہید ہونا ہے. اس کو یہ نہ سوچیں کہ یہ وہ حادثہ ہے جو ہمارے ساتھ ہوگا، نہیں، مت سوچیں یہ حادثہ ہے جو ہوگا، کہیں کہ وہ ہماری طلب ہے جو کبھی تو ملے گی. یہ سوچیں یہ ہمارا مطلوب ہے، حادثہ نہیں ہے جس میں ہم پھنسیں گے. مولا فرماتے ہیں میں موت کے پیچھے ایسے ڈھونڈ رہا ہوں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے. ماں کو ڈھونڈتا مکتب سے ہم، مکتب ہمیں یہ سکھاتا ہے شہادت کو حادثے کی طرح مت آنے دو، شہادت کے پیچھے جاؤ، طلب. بس مثلا کوئی یہ نہ سوچے کہ میں ایک حادثہ ہوا تو شہید بھی ہو سکتا ہوں، نہیں، یہ نہیں ہوں. آپ مثال کے طور پر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھوں تو یہ نہ کہوں کہ دیکھو تمہارا باپ شہید بھی ہو سکتا ہے، نہیں، یہ نہیں کہیں. کہیں تمہارے باپ کو شہادت ملنی ہے، تمہارے باپ کو شہادت چاہیے، جہاں سے بھی ملے اللہ کی راہ میں ملنی ہے. اگر زندہ رہے نصرت امام کریں گے، نہ زندہ رہے شہادت چاہیے، الٹیمیٹ ہدف شہادت ہے. اچھا کوئی پوچھے بھائی تم لوگ شہادت کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ زندگی کا اس سے بڑھ کر کوئی راز نہیں ہے کہ موت خدا کے لیے آئے. زندگی کا ایک راز ہے، ایک اوپن سیکرٹ، وہ کہ زندگی کا ایک اینڈ ہے، ایک اوپن سیکرٹ ہے. اللہ کا من، اللہ کا بھی ممکن ہے، موت کا کوئی ممکن نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ مرنا ہے، ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ سب کو پتا ہے مرنا ہے. اب جب کہ پتا ہے کہ موت قطعاً ہے، دو چانسز ہیں، بے اجر موت یا با اجر موت. با اجر موت یہ آخری انویسٹمنٹ ہے، یا 10 سال 15 سال زندگی گزارتی ہے، ایک دن مجھے مرنا ہے، اس ایک دن کو جو مرنے کا اسٹائل ہے اس پہ اجر لوں یا بغیر اجر کے جاؤں. بھائی کون احمق کہے گا کہ بغیر اجر کے جاؤ؟ اجر لے کے جاؤ، اجر لے کے جاؤ. اچھا یہ بھی سب کو پتا ہے کہ موت کا ہمارا اور آپ کا طے شدہ دن لکھا ہوا ہے، یہ ایک ہے ریالٹی ہے، سب نے مرنا ہے، سب کا دن لکھا ہوا ہے، صرف کس طرح مرنا ہے. کس طرح میں کیا مطلب؟ یعنی کس نیت سے مرنا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر 40 سال عمر لے کر آئے 41 نہیں ملنی ہے، اور اگر موت میں لکھا ہے کہ اس کے سینے میں سوراخ ہوگا تو ہوگا. اب آپ کی مرضی ہے سینے میں سوراخ دولت کے لیے کروائیں یا حسین کے نام میں کروائیں، آپ کی مرضی. صحیح. اچھا اب میرے جیسے آدمی کو کیا سوچنا چاہیے؟ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھو بھائی 39 years 365 days اس کو میں 366 نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ تو مجھے ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک ہے اب وہ جو میں آخری دن ہے اس کو ضائع کروں یا اس پہ کماؤں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دن کی جو کمائی ہے وہ پوری زندگی پہ بھاری ہے. وہ موت ایک ایسا اجر دے رہی ہے جو میں پوری زندگی سجدوں میں پڑا رہا ہوں مجھے نہیں ملنی، اس موت نے ایک اجر دینا ہے مجھے. اس موت کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں. اس موت کی خوبصورتیوں میں سے یہ خوبصورتی ہے کہ اگر مرنے والا سچا ہوا تو سید الشہداء خود آئیں گے. واللہ اس موت کی خوبصورتیوں میں سے یہ خوبصورتی ہے، اگر کوئی شہید مرے گا تو شہیدوں کے سردار امام حسین ہیں، سید الشہداء. سردار اپنے فوجی کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس سردار نے وعدہ کیا ہے کہ میں آؤں گا. اس سے خوبصورت موت کون سی ہو سکتی ہے؟ شہادت حادثہ نہ بنے، شہادت طلب بنے، کیونکہ مجھے سید الشہداء کی اگر زانوں پر سر رکھ کے مرنا مل جائے اس سے پڑھ کے مجھے کیا چاہیے؟ میرے پاس وعدے موجود ہیں، ہمارے پاس روایتوں کے اندر یہ جتنے شہداء کربلا تھے ان سب کو پتا تھا کہ سید الشہداء ہمارے سردار ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور مثلا کوئی تصور کرے کہ سید الشہداء حضرت قاسم کے سردار ہیں, حضرت اکبر کے سردار ہیں. میں اپنے لیے سوچتا ہوں مثلا میں کس کو ٹارگٹ بناؤں کہ اس کا مرنے کا انداز مجھے بہت خوبصورت لگے. ہمیں معلوم ہے حضرت قاسم علیہ السلام کوئی عظیم الشان حقیقت ہے, حضرت علی اکبر کوئی عظیم الشان حقیقت ہے, لیکن میں صرف اس لمحے کو سوچتا ہوں جب جوب مرنے کے لیے سیاہ فام حبشی غلام اہل بیت اطاب کا چاہنے والا ان کے راستے میں کھڑا ہوا ہے. سید الشہداء نے کہا کہ دیکھو جوان, ہم غلاموں کو آسانی کے لیے رکھتے ہیں, سختی کے لیے نہیں رکھتے. سخت وقت ہے تم چلے جاؤ. کہا مولا کیا میرا کالا رنگ پسند نہیں آیا, ایسی عوام اسے بدبو آتی ہے, اس لیے بھیجا کیوں بھیج رہے ہیں مجھے, ساری زندگی آپ سکھی تھی آپ کی راہ میں مروں, آپ کی کوئی خدمت کر دو. گویا سید الشہداء نے نہیں پوچھا لیکن جون نے اپنی آرزو خود بتائی. کہا میں نے تو سوچا تھا کہ میں آپ کی راہ میں مروں گا, میرا کالا جسم سفید ہو جائے گا, میرا بدبودار جسم خوشبو دے گا, آپ مجھے محروم کیوں کر رہے ہیں. سید الشہداء تڑپ گئے, گویا کہا جاؤ تم جاؤ اور اپنے کام کو انجام دو. جون جب گئے ہیں تو انہوں نے حسب عرب ایک شعر پڑھا ہے, اور شعر میں کچھ نہیں کہا میں کون ہوں میں کیا ہوں. شعر میں کہا اب تم حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو, اب فخر ہے ہم غلام ہیں, ہم حسین کے غلام ہیں, اب کچھ بھی نہیں ہم حسین کے غلام ہیں. جنگ کی زمین پر گرے, یہ بہت مؤدب غلام ہوتے تھے, بہت مؤدب غلام ہوتے تھے. سب جو رشتہ داروں میں سے تھے, عرب کے بڑوں میں سے تھے, وہ کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, یا مثلا اشارہ ہوتا تھا کہ مولا آئیں گے میرے پاس. مجھے نہیں معلوم جون نے گرتے وقت کچھ کہا یا نہیں کہا, یہ بھی نہیں معلوم. شاید بیچارے غلام نے سوچا ہو کہ کہاں میرا مولا آئے گا, کیوں اپنے مولا کو زحمت دوں, میں تو مر رہا ہوں مر جاؤں گا. جب جون زمین پر گرے لوگوں نے کہا کون کا لاشا لاتے ہیں, سید الشہداء نے کہا سب بیٹھ جاؤ میں خود جاؤں گا لاشا لائے. عزیزان محترم اپنی شہادتوں کو سوچے اور سوچے اگر حسین آ گئے لاشا لینے کے لیے, سید الشہداء نے کہا میں خود لاشا لینے آؤں گا. سید الشہداء کے جون کے پاس جون کے چہرے کے اوپر خون لگا ہوا تھا, جون کے چہرے کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی. سید الشہداء خود بیٹھ گئے, اپنے زانوں کے اوپر جون کا چہرہ رکھا اور جون کے چہرے پر سے مٹی اور خون کو صاف کیا. عزیزو اپنی شہادتوں کو سوچو, جب سید الشہداء تمہارے چہروں پہ سے خاک اور خون کو صاف کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو میرا سپاہی آ گیا, جو کی آنکھ کھل گئی کہ کب میرے مولا کا جادو ہے میرا سر ہے, اس عالم میں مسکرائے کہ میرا کیا نصیب ہو گیا. عجیب ہے, عجیب مارکہ یہاں پر ہے. مستندات میں لکھا ہے, مستندات میں لکھا ہے سید الشہداء نے ہاتھ اٹھائے اور خدا سے کہا خدا یا یہ جون ہمارا ہے, تو اس کے سیاہ جسم میں نورانیت ڈال دے, اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے. یہ مستندات کے اندر لکھا ہوا ہے. سید الشہداء نے جون کی خواہش کو پورا کیا ہے. اس کے بعد ایک جملہ مقتل کے اندر لکھا ہے, کہتے ہیں جب بنی اسد لاشیں دفنا رہے تھے تو ایک لاش میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. چوتھے امام سے پوچھا مولا اس لاش میں سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے, فرمایا یہ ہمارے جوان کا لاشا ہے, میرے بابا نے اس کے لیے دعا کی ہے. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس دین کی راہ میں شہادت نصیب فرما, اہل بیت کی راہ میں شہادت نصیب فرما, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان قربانیوں کے صدقے میں اس قوم کو عزت نصیب فرما, اس قوم کو سرفرازی و کامیابی نصیب فرما, اس کے شہداء کے مقام کو بلند تر فرما, اس کے علماء کو عمل و تقویٰ نصیب فرما, اس کی خواتین کو عزت پاکیزگی اور خوش آمدی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار تیری حجت کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ ہے. اے خدایا تجھے تیری حجت کا واسطہ دین کے دشمنوں کو نابود فرما, ان کے ارادوں کو ناکام فرما, ان کی سازشوں کو اولی پر پڑھنا. اے پاک پروردگار لشکر امام دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کو فتح نصرت نصیب فرما, امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانے ساروں میں قرار فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.